حضرات سامعین، اب آپ وکیل صاحبہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا یادگار خطاب سماعت فرمائیں، جو انہوں نے جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور میں سالانہ تقریب ختم تفسیر القرآن کے موقع پر فرمایا، اور آپ تک پہنچانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ایم پی اسلامی کیسٹ اور خانپور کو عطا فرمائی۔
دامت برکاتہم العالیہ کا اپنی طرف سے، حضرت اقبت شاہ دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، اور حضرت مفتی صاحب عمرہ پر تشریف لے جا چکے ہیں، حضرت مولانا حماد اللہ صاحب اور اپنی ساری جماعت اور مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گنگو مصروفیات کے باوجود اپنے عظیم جامعہ میں، یہ حضرت مولانا کا اپنا ہی جامعہ ہے، اپنے جامعہ میں اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے رمضان المبارک میں دور دراز کا سفر کیا، تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے مہمان ذی قدر عالم اسلام کی عظیم مجاہد شخصیت حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب، ممبر قومی اسمبلی۔
وسلام على عباده الذين اصطفى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صدر ذی وقار، زینت محفل، شیخ التفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مدظل العالی، حضرت حاجی صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام خانوادہ درخواستی کے چشم و چراغ، اور میرے بہت ہی دیرینہ دوست بھائی حماد اللہ صاحب اور مولانا سیف الرحمان درخواستی صاحب، باقی نہایت ہی قابل صد تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خانپور کے غیور نوجوانوں، میری خواہش تھی کہ میں بر وقت یہاں حاضری دے سکوں، سحری کے فوراً بعد وہاں سے چلا، لیکن بہاولپور سے لے کر چنی گوٹ تک کوئی ٹریفک گزشتہ 24 گھنٹوں سے بند ہونے کے باعث کچے راستوں سے ہوتے ہوئے بھی یہاں پہنچنے میں مجھے تاخیر ہوئی، اور میری تاخیر کے باعث آپ حضرات کو انتظار کی جو زحمت گوارا کرنا پڑی ہے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ یہ دینی مدارس، یہ اسلامی مراکز و جامعات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اسلام کے یہ وہ مضبوط قلعے ہیں کہ وقت کی بڑی بڑی طاغوتی قوتوں اور طاقتوں نے اپنے طور پر بہت بڑے بڑے مارکے مارے، لیکن جب ان کا مقابلہ چٹائی پر بیٹھنے والے دینی مدارس کے ان اساتذہ اور طلباء سے ہوا، تو چشم فلک گواہ ہے کہ پھر وہ طاقتیں اور قوتیں اپنا وجود بھی برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ دینی مدارس کے ان علماء اور طلباء کو ہر دور میں عظمت اور رفعت اس لیے نصیب ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے بحمد اللہ تعالی کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے سر پر اللہ کا سایہ ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جس جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو, جس جماعت پر خدا کی رحمت کا سایہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت پھر اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. میں حیران ہوں, سال ڈیڑھ سال پہلے کے حالات کیا تھے اور ایک سال گزرنے کے بعد حالات کیسے ہیں. کہیں ان مدارس کو بند کرنے کی باتیں کی گئیں, کوششیں کی گئیں, علماء کرام کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا. ابھی 13 مہینے پہلے مدرسے بند کیے جا رہے تھے, جیلوں کے دروازے کھولے جا رہے تھے. 13 مہینے گزرے ہیں, مدرسے بھی کھل رہے ہیں, اسمبلیوں کے دروازے بھی کھل رہے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. ان دینی مدارس کی خدمات کو اور ان کے کردار کو لفظوں میں مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے. یہی دینی مدارس ہیں جنہوں نے حضرت شیخ الہند جیسے عظیم لوگوں کو پیدا کیا, یہی دینی ادارے ہیں جنہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جیسی شخصیات کو جنم دیا, یہی دینی ادارے ہیں جنہوں نے حضرت درخواستی اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیے, اور یہی دینی ادارے ہیں جنہوں نے مولانا حق نواز شہید اور مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق جیسی شخصیات پیدا کی, اور یہی دینی ادارے ہیں جن کا فیضان کرم آج آپ کے سامنے. بعض حضرات نے چٹھیاں بٹے لکھی ہیں, ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, سیاسی فیصلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ جان لینا چاہیے ان دینی اداروں سے وابستہ لوگ, اہل حق کی جماعتیں جس جس شعبہ میں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں, ہم سب ایک ہاتھ کی انگلیوں کے مانند ہے, کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, ہر ایک اپنے کام میں مصروف ہے. کوئی شخص اور کوئی طاقت ہماری صفوں میں اختلاف پیدا نہیں کر سکتی. میں چٹھی لکھنے والوں سے کہوں گا ان باتوں کو جانے دیں, یہ آپ خام خام مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں جمع ہوتے ہیں, چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں. باقی سوچ اپنی اپنی ہے, ان کے لیے شاید مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے ٹکٹ دیتے, میرے لیے شاید بہتر یہی تھا کہ میں جیل سے آزاد حیثیت میں لڑتا. جب ایک آدمی آزاد حیثیت میں منتخب ہوا ہے تو اسے بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے بھی آزادانہ طور پہ کر لے. یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں ہے. آپ بنا رہے ہیں ساری باتیں, مسلم لیگ کے ساتھ مل گئے, طالبان کے قاتلوں کے ساتھ مل گئے, یہ آپ کی باتیں ہیں, آپ کی سوچ ہے. میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ جماعت جو طالبان کی قاتل ہو, وہ جماعت جو اسلام کی دشمن ہو, اس جماعت کے ساتھ 1.25 مہینہ تک مولانا فضل الرحمان جیسا شخص, مولانا سمیع الحق جیسی شخصیت اس جماعت کے ساتھ مذاکرات کر کے متفقہ حکومت لانے کے لیے 1.5 مہینہ تک اس جماعت کے ساتھ مذاکرات کریں, اگر وہ جماعت ایسی ہوتی تو ہماری شخصیات ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتے. یہ ممکن تھا بھائی 1.25 مہینے تک مذاکرات ہوتے رہے؟ ٹھیک ہے, اصولوں میں باتیں ہوتی رہیں, آج بات ہوئی. بات اتنی سی ہے, ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, میرے ہو گئے. اتنی سی بات ہے, اس میں کفر و اسلام کی کون سی بات ہے؟ اس میں حق و باطل کی کون سی بات ہے؟ اگر 2-4 سکے ان حضرات کی بھی مان لی جاتی, ہاں ٹھیک ہے, میں اتنا ضرور کہوں گا, اگر میرے بعض احباب کو, میرے بزرگوں کو, میرے دوستوں کو, میرے ساتھیوں کو, میرے رفقاء سفر کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں نے کسی غلط جماعت کی حمایت کی ہے, میرے لفظوں پہ غور کرنا, وقت کم ہے, اگر میرے دوستوں کو اعتراض ہے میں نے کسی غلط جماعت کی حمایت کی ہے, تو مجھے بھی شکایت ہے کہ آپ نے بھی کسی غلط جماعت کی حمایت کی تھی اور کی ہے. اگر میں کسی غلط جماعت کے ساتھ مل گیا ہوں, بس بس بس,
اگر میں کسی غلط جماعت کی حمایت کر رہا ہوں, میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں. آپ بھی کسی غلط جماعت کی حمایت کر رہے ہیں, آپ اس کی حمایت چھوڑ دیں, میں ان کی حمایت چھوڑ دیں. میں اپنے بزرگوں کے سامنے دیکھیں, میں جوڑ کی بات کرتا ہوں. آؤ ہمیں آپس میں جوڑنا چاہیے. اگر آپ کسی غلط جماعت کی حمایت کر رہے ہیں آپ اسے چھوڑ دیں, میں حمایت کر رہا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں, ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں. میرا تو یہ دل ہے, میرا تو یہ نظریہ ہے. اور میں نے اسمبلی میں بیٹھ کر حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب مدظل العالی سے, اور میرے لیے سارے لائق احترام ہیں, آپ خام خواہ چونچے لڑاتے رہتے ہیں اور اپنی چونچوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں, اندر کوئی بات نہیں ہے. پہلے ہم اسی اور ناموں پر بھی اسی طرح کرتے رہتے تھے, کوئی بات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب والا, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھتے اور بیگانوں کو بیگانہ ہی رہنے دیتے تو خدا کی قسم 30 سیٹیں آپ اور جیتے. کم از کم 30 سیٹیں ایسی ہیں. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب مدظل العالی میرے استاد ہیں, ان کی سیٹ اسی لیے ہارے. سید غلام نبی شاہ صاحب ہیں, ان کی سیٹ اسی لیے ہارے. سرحد میں 5-7 سیٹیں ایسی ہیں, سندھ میں سیٹیں ہاری, پنجاب میں کئی سیٹیں ایسی ہیں جو سیٹیں اس لیے ہاری گئیں, ہار گئے, نقصان ہوا کہ اس جماعت کے ساتھ تعاون کیا گیا جس کی موجودگی میں ہم معذور تھے. تو اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں, یہ کوئی حق و باطل کی بات نہیں ہے. میں جہاں بھی ہوں اور جس صف میں بھی کھڑا ہوں گا, میں بات وہی کہوں گا جو مجھے میرے اساتذہ نے پڑھائی ہے اور میرے اکابر اور میری قیادت نے سکھائی ہے. ہم اپنے مشن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. وہ نظریہ اور مشن, وہ فکر اور وہ نظریہ جو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ ہمیں دے رہے ہیں, جان دی جا سکتی ہے مگر مشن پر سودے بازی نہیں ہو سکتی. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, جب موجودہ وزیر اعظم ابھی منتخب نہیں ہوئے تھے, رات کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں اسلام آباد میں, جو ہمیں گھر ملا ہے, صبح 3 بجے میں نے آپ کے گھر ووٹ مانگنے آنا ہے. ایک امیدوار کے طور پر میں نے فوری طور پر اپنی جماعت کے ذمہ داران کو بلوایا, جھنگ کے ذمہ داروں کو بلوایا کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ساتھیوں نے اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا کہ بیگانے تو آ رہے ہیں, اپنوں نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے, ایک داستان ہے, لیکن نہیں جو اپنے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات نہ کرو, اپنوں کو اعتماد ہی ہوتا ہے. کچھ مشکلات ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ کچھ کیا, بہت ساری مشکلات ہمارے ساتھ ہیں. ہم آگ اور خون کا دریا گزر کر آئے ہیں, ہم نے پیچھے اپنے اسیروں کی ایک لمبی لائن چھوڑی ہے, جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں 24 گھنٹے بند رہنے والوں کی نظریں اللہ کے بعد اگر حسرت سے اٹھتی ہیں تو ہماری طرف اٹھتی ہیں. ہمیں بھی کچھ سوچنا ہے, ہمیں بھی کچھ ان کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں. اس لیے ہمیشہ وہی ریت, میں نے کہا تھا کہ اگر خدا کی قسم میری اپنی ذات کی بات ہو تو مجھے تو مزہ ہی اپوزیشن میں آتا ہے, مزہ ہی مخالفت میں آتا ہے, وقت کے حکمران کی اپوزیشن کرو. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ہم بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں اور بڑی ذمہ داریوں سے ہمیں گزرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, فیصلہ کیا گیا کہ جمالی صاحب آئیں تو ایک تحریر ان کو پیش کی جائے, اور اگر وہ اس تحریر کو سنیں اور اسے تسلیم کر لیں تو کھل کر ان کی حمایت کا اعلان کیا جائے. تحریر میں کوئی مطالبہ اور کوئی شرط نہیں تھی, صرف 2 باتیں تھیں. اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آپ عملاً کوشش کریں گے اور صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کا وعدہ کریں. انہوں نے وعدہ کیا, ہم نے ساتھ دے دیا, اور انشاءاللہ العزیز وعدہ کی تکمیل ہوگی. نہ ہوگی تو کوئی پھر ہمارے قدموں کو واپس پلٹنے سے روک بھی نہیں سکتا. یہ فیضان کرم ہے ان دینی اداروں کا. ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو بکتے دیکھا, ہم نے گاجر مولی کی طرح لوگوں کو رنگ بدلتے, ذائقہ بدلتے, خلیا بدلتے دیکھا. لیکن یہ فیضان کرم ہے ان دینی مدارس کا, علماء دیوبند کا, دارالعلوم دیوبند کا. اس سرزمین سے جو بھی اٹھتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے مگر بک نہیں سکتا اللہ کا. اس وادی گل کا ہر ذرہ, اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے مشہور ہمارے افسانے اور دیوار چمن سے زندہ تک۔ کون نہیں ہمارے کردار سے واقف، کون نہیں جانتا ہم نے اپنے اقابر کی روایات کو کس حد تک زندہ کیا ہے۔ بفضل اللہ تعالی ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس بات پہ ناز ہے کہ ہم نے آج کے گئے گزرے اس دور میں اپنے اقابر کی روایات کو برقرار رکھا، برقرار رکھا ہے اللہ کے فضل سے۔ میں جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوا فیصل آباد میں 1991 میں، رہا ہوا جامعہ امدادیہ میں، حضرت شیخ الحدیث مدظل العالی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں۔ فرمایا آپ نے کیا محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت میں محسوس کرتا ہوں ہمارے اقابر کی زندگیاں دو مقام پہ گزری ہیں، یا مدرسے میں گزری ہیں یا جیلوں میں گزری ہیں۔ اور آگے میں نے کیا، جس طرح مدارس میں ہمارے اقابر کی وراثت علم کی شکل میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے اقابر کی ایک وراثت جیلوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ آگاہ ہیں کہ جیلوں میں اقابر کی کون سی وراثت ہے۔ علم کی وراثت مدارس سے ملتی ہے، خلوص کی وراثت جیلوں سے ملتی ہے۔ اخلاص، اپنے مشن کے ساتھ وابستگی، فرزانیت، جانشائی اور اپنے نظریے کے ساتھ اخلاص اور جان دینے کی حد تک جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ صحیح معنی میں جیلوں میں حاصل ہوتے ہیں۔ اخلاص کی دولت ہمارے اکابر نے جیلوں میں چھوڑی ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی اس وراثت کو لینے کے لیے آتے جاتے رہنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ایک دلیل دیتا ہوں۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی آپ نے ایک تقریر سنی ہوگی، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں رات کی تاریکیوں میں تنہائی میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، امی عائشہ میں تیری عزت کے لیے ساری عمر جیل میں گزار دوں گا مگر تیری عزت اور آبرو پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ الفاظ محض خطیبانہ نہیں ہے، یہ محض نفاذی، محض شعلہ روائی نہیں ہے۔ میں اس حقیقت پہ پہنچا کہ جیل میں بیٹھ کر ایک آدمی اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کی بنیاد میں ایسا خلوص ہوتا ہے، اس فیصلے کی بنیاد اتنی ٹھوس ہوتی ہے کہ حوادث کی اٹھتی ہوئی آبیاں، بڑے بڑے مخالفت کے طوفان بھی پھر ایسے شخص کے پایا استقلال میں لرزش پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں تو نعرے لگاتے ہیں تو جناب قانون حرکت میں آتا ہے، جیل میں رات کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں جیل کو پوری کو نعرے لگا لگا کر۔ وہ افسران کہتے ہیں یار کیا کرتے ہو تم، باہر نعرے لگاتے تھے اندر آ گئے اب یہاں بھی بات نہیں آتے۔ میں نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری حالت تو وہی ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہاں سے تو گھبرا کے ہمیں جیل بھیجتے ہو، اب جیل سے آگے کہاں بھیجو گے؟ ہم تو جیل جا کر بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو باہر کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ جیل کی کال کوٹھڑیاں، ویسے ایک بات کہتا ہوں، تصوف و سلوک کی راہیں، احسان و اخلاص کا انداز، جتنی تیزی سے یہ راہیں، آدمی تیزی کے ساتھ ان راہوں پہ چلتا ہے، اور جتنی تیزی سے خلوص و احسان کی منزلیں جیل میں نصیب ہوتی ہیں باہر نہیں ہوتی۔ آزمانا شرط ہے، آزما کر دیکھنے، کسی بھی ولی کامل کے پاس ایک مہینہ گزار لے اور ایک مہینہ ان کی ہدایات کو لے کر جیل میں گزار لے، آپ دیکھیں کہ ایک سال کے سفر طے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کی امانت سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے ایک نظریہ اور مشن حق جان کر ہم نے ہاتھ ساتھی طور پر مولانا حق نواز شہید کی فکر کو، ہم نے کوئی اڑتے ہوئے ایک ہوا کے اندر اڑنے والے ایک درخت کے کسی عام پتے کی طرح اچانک چلتے چلتے کسی مکان پر اتر جانے والے یا ٹھہر جانے والے ایک پر کی طرح اپنے آپ کو حوادثاتی طور پر اس جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، سوچ کر، سمجھ کر، غور کر کے مولانا حق نواز شہید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا تھا، اور الحمدللہ جیلوں میں بیٹھ کر جتنا بھی اس پہ غور کرا ہے، کیا ہے، اس مشن کی صداقت پر اور زیادہ یقین بڑھا ہے، اور پھر اب تو وہ رگو ریشے میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے جسم کا خون تو نچڑ سکتا ہے مگر فکر اور نظریہ کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ فیضان ہے ان دینی مدارس کا، ان دینی مدارس کی قدر کیجئے، خدا کی قسم یہ آپ کو ایسے ایسے ہیرے، ایسے ایسے جواہرات، یہ ایسے ایسے یاقوت و زمرد و لال آپ کو دے رہے ہیں کہ جن کی قیمت پوری دنیا کے سیاستدانوں اور پوری دنیا کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی زیادہ ہے. میں پوچھتا ہوں, بڑے بڑے لوگ بکاؤ مال بنے, ملک کو لوٹا, دولت کو لوٹا, وقت آیا تو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے, کیا ایک بھی عالم دین آپ کو بکاؤ نظر آتا ہے؟ کیا آپ نے کسی کو کرپشن میں مبتلا دیکھا؟ کوئی عالم دین قومی خزانہ لوٹنے والا آپ کو نظر آیا؟ ہر چیز نہیں ہو سکتا. جو ان دینی اداروں سے وابستہ ہیں, نہ ان کی امانت و دیانت پہ شک کیا جا سکتا ہے, نہ ان کی حب الوطنی پہ شک کیا جا سکتا ہے. یہی بات میں نے پرویز مشرف سے کہی چار دن پہلے. میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء سے زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا, حب الوطنی کا جذبہ علماء سے زیادہ کسی اور میں نہیں ہے. جس قدر علماء اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کے پاسباں ہیں اور اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں, اس قدر آپ کو مخلص اور محب وطن کسی دوسری صفوں میں تلاش کرنے سے بھی نہیں مل سکتا ہے. دوستو, میں آپ سے یہ کہنا ہے وقت کی قلت کے باعث کہ اپنے آپ کو ان دینی اداروں سے وابستہ رکھو. زندگی خود اپنی اگر دور رہ کر گزر گئی ہے, اپنی اولادوں کے ذریعے اپنے آپ کو وابستہ رکھو. اگر اولاد کے ذریعے سے بھی وابستگی نہیں ہو سکی, اپنے مال کے ذریعے اپنے آپ کو ان دینی اداروں سے وابستہ رکھو. اگر مال کی بھی فراوانی نہیں ہے یا مال بھی اتنا نہیں ہے, تو کم از کم محبت کی نظروں سے ان دینی اداروں کو دیکھتے رہو. یہ محبت کا سلسلہ اور محبت کا تعلق ہمیشہ ان دینی اداروں سے قائم رکھو. جو ان دینی اداروں سے جڑ جاتا ہے وہ دارین کی سعادتوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پچی دی ہے, آپ نے جس ساتھی نے پچی دی ہے, اور میرے ساتھی جانتے ہیں میرے فیصلے اور موجودہ جو تازہ حالات ہیں وہ اسی بنا پر ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی رہا کرے گی, اور اللہ کے فضل سے راہیں کھلتی چلی جائیں گی. آسانیوں کا دور آ رہا ہے, مشکلات کا دور انشاءاللہ, مشکلات کی کالی اور شاہ رات, آزمائش کی شاہ رات انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے. آپ سے صرف یہی آپ سے التماس ہے, ویسے بات یہ ہے اگر آدمی تقریر نہ بھی کرے, صرف آپ کی پرچیوں کو جواب دے دے تو گھنٹہ دو گھنٹے نکل سکتے ہیں. یہ پرچی پتا کیا ہے, آپ سماع موتا کے قائل ہیں یا نہیں ہے؟ سماع موتا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی, ہم سپاہ صحابہ والے تو کہتے ہیں ہمارے شہید زندہ ہیں, مولانا حق نواز زندہ ہیں, ضیاء الرحمان فاروقی زندہ ہیں, ہم تو اپنے شہید بچوں کو بھی زندہ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو راہ حق میں جانے دیتے ہیں یہ زندہ ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں اور آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, میں ایک مرتبہ پھر معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے پہنچا ہوں, اور مجھے میں نے میرے ذہن میں آج مواد بھی تھا. جس طرح پہلے مجھے یاد ہے کہ آج سے تین سال پہلے, چار سال پہلے اسی موقع پر قرآن کریم کے عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی, لیکن آج چونکہ دیر سے آیا اور آپ حضرات کے چہروں پر کچھ اور ہی سوالات لکھے ہوئے تھے جن کا جواب دینا بہت ضروری تھا, تو مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ کوئی یہ بہت غلطیاں ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک بات دیکھیں, جماعت کی نماز ہو رہی ہو, آخری بات, جماعت کی نماز ہو رہی ہو اور امام بھول جائے, تو جو پیچھے نیت باندھے ہوئے ہیں وہ امام کو لقمہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. وہ امام کو لقمہ دیں گے اور امام ان کا لقمہ لے کر تصحیح کر سکتا ہے, مگر جو ٹوٹیوں پہ بیٹھا وضو کر رہا ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, جنہوں نے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, جو ہمارے ساتھ چلے, وہ آج بھی کوئی مشورہ دیں گے تو انشاءاللہ سنا جائے گا. اور جو حضرات پہلے ہی مخالفت کرتے تھے, جن کا کام ہی مخالفت کرنا ہے, وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھے رہیں, ان کا لقمہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے لقمہ لیا تو ہماری اپنی جماعت ٹوٹ جائے گی. حضرت یا الہ العالمین, ان دینی اداروں کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ, ان کے فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھ. یا اللہ, علوم اسلامیہ کے یا اللہ ان چشموں کو یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشنگان علوم کی سیرابی کے لیے یا اللہ جاری و ساری رکھ. اور ہمارے ان اکابر کا, یا اللہ سایہ ہمارے سروں پر بہت دیر تک سلامت فرما. یا اللہ جن بچوں نے حدیث دورہ تفسیر کیا ہے فی العالمین اب انہیں پوری زندگی خدمت قرآن کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ان دینی اداروں سے وابستہ رہنے کی ہمیں ہر صبح و شام توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں یا اللہ جو تو نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں ہمیں ان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ.